السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الرويت بيت كيفية؟
جي لك الشكر الحمد لله.
مجھے تو آپ ایسے لگے جیسے کوئی خفا سے ہیں، خیریت تو ہے؟
نہیں وہ بس وہ صبح جو اٹھنا ہوتا ہے صبح ارلی مارننگ، اس کے بعد پھر بالکل ریسٹ نہیں مل پاتا،
ریسٹ نہیں ہوتا
اس وقت جو ہے ویری لو ان
الرجی لیول بہت ہو،
بالکل ٹائم جو ہے ظاہر ہے وہ آدمی کو بریک ملے کہیں بیچ میں تو پھر آدمی تھوڑا سا ریفریش ہو جاتا ہے.
کوئی 30-40 منٹ کا بریک لیا کرو، یہ بہت زیادہ مشکل ہو جاتا ہے.
نہیں پھر یہ ہو نہیں سکے گا، پھر یہ روزانہ کا یہ پارا روزانہ لکھنا ہوتا ہے روز کا.
اللہ چلو اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر عظیم دے دے.
چلے ہم ٹائم ہو گیا شروع، ہم شروع کرتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، صلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم عزیز بہنوں اور بھائیوں، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج ہم 26ویں پارے کے اہم مضامین کا جائزہ لیں گے. 26ویں پارے میں سورہ احقاف ہے اور چار اور سورتیں بھی ہیں ان کے ساتھ. پہلی سورت احقاف ہے، احقاف کا مطلب ہے ریت کے ٹیلے، اور یہ وہ ریت کے ٹیلے ان سے مراد ہے جہاں پہ قوم عاد آباد تھی، اور یہ جو ایمٹی ڈیزرٹ ہے جو ہے ربع خالی جسے کہا جاتا ہے، تو اس کے جو جنوب مغربی حصہ تھا وہاں پہ یہ قوم آباد تھی، اور وہاں سے اس وجہ سے پھر اس یہ حقف کی جمع ہے جو ہے احقاف، تو اسی حوالے سے پھر اس کا چونکہ لفظ آیا ہے اس صورت کے اندر تو وہی ریفرنس ہے اس کے نام کا. اس میں جو ہے وہ ذکر ہے جنات کے قرآن سننے کا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 10 نبوی میں جب واپس آ رہے تھے طائف سے، آپ کا وہ علم ہے کہ آپ سلم طائف جو ہے وہ لوگوں کو دعوت دینے گئے تھے، تو وہاں سے واپسی پہ آ رہے تھے وادی نخلا میں آپ نے قیام کیا، صبح کی فجر کی نماز پڑھی، تو وہاں پہ جنہوں نے جو ہے یہ واقعہ یہ قرآن مجید سنا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے, تو اس کا ذکر بھی اسی کے اندر ہے, اسی صورت کے اندر. یہاں پہ قرآن مجید کی جو حقانیت ہے اس کو بتایا گیا ہے, اور چونکہ قرآن مجید کا جو ہے ایک بہت بڑا ہدف تھا لوگوں کی تنقید کا, مخالفین کی تنقید کا, اس لیے سب سے پہلے قرآن مجید کو ہی جو ہے وہ بات بتائی گئی, قرآن مجید کے حوالے سے بات بتائی گئی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو نازل کیا ہے, بڑے اہتمام کے ساتھ نازل کیا ہے, حق کے ساتھ نازل کیا ہے, اور جو مخالفین ہیں اس کے جو ان کی مخالفت اور ان کے اس سے جو اعراض ہے اس کے اسباب بتائے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پہ بھی استدلال کیا گیا. تو آپ یاد رکھیں کہ جب بھی جو ہے توحید پہ جو ہے بات ہو, رسالت پہ بات ہو, تو بات جو ہے دراصل ایک ہی ہوتی ہے, کیونکہ جو چاہے معاد کا عقیدہ ہو, رسالت کا عقیدہ ہو, توحید کا عقیدہ ہو, یہ سب جڑے ہوئے ہیں آپس میں جو ہے. یعنی رسول کو اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرمایا, وہ اللہ تعالیٰ جو کائنات کا مالک اور خالق ہے, اس نے فرشتوں کے ذریعے سے جو وحی بھیجی ہے, اس نے پھر کتابیں اتاری ہیں, یہ سارا آپس میں جو ہے جڑی ہوئی چیزیں ہیں. نبی علیہ وسلم کی رسالت پہ استدلال کیا گیا ہے, اور لوگوں کو بتایا گیا مکہ کے لوگوں کو کہ یہ جو تم اعتراض کرتے ہو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر طرح طرح کے, یہ کوئی پہلے رسول نہیں ہے جو آئے ہیں, اس سے پہلے بھی بہت سارے رسول آ چکے ہیں, ان کی بھی یہی خصوصیات تھی, وہ بھی کھاتے پیتے تھے, اور یہ اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی تو اس سے پہلے آنے والے رسول خود موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام بھی دے چکے ہیں, اور موسیٰ علیہ السلام کو جو کتاب دی گئی تورات اس کے اندر جو پیشن گوئیاں ہیں یہ ان کے مصداق بن کے آئے ہیں, نبی علیہ السلام کے بارے میں پیشن گوئیاں ہیں. اب اس کے بعد پھر ایک اہم مضمون کو جو ہے وہ بتایا گیا ہے منفی اور مثبت طریقے سے, وہ ہے کہ سلیم الفطرت احسان شناس گروہ جو ہے وہ ایک کچھ لوگ ہیں, وہ ان کا بتایا گیا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو ان حقوق کو پہچانتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے جن کا شعور فطرت کے اندر رکھ دیا ہے, تو وہ بالکل فطری تقاضے ہیں انسان کے, اور ماں باپ کے احسان شناس ہیں یہ جو گروہ ہے, اور اس کے فرما بردار ہے ماں باپ کا, خاص طور پہ ذکر کیا گیا ہے ماں باپ کے حقوق کا, یعنی ماں باپ کے حقوق کو پہچانتے ہیں, ان کی اطاعت کرتے ہیں اور ان کے حقوق کو جو ہے وہ پورا کرتے ہیں. جوانی میں اگرچہ ان سے جو ہے اظہار جوانی کے اندر انسان بہت غلطیاں کرتا ہے, ان سے بھی غلطیاں ہوئی, ٹھوکریں کھائی ہیں, لیکن ان کی چونکہ جو سلامتی طبع جو سلیم الفطرت ان کی وہ تھی, فطرت جو تھی بڑی سلیمہ تھی, تو پھر وہ واپس غلطیوں کے باوجود رجوع کیا اور واپس آ گئے, اور پھر جب وہ اپنی پختگی کی عمر پر پہنچے, قرآن مجید نے مینشن کیا 40 سال کی عمر, تو پھر انہوں نے صدقے دل سے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کیا اور جو ہے وہ التجا کی اللہ تعالیٰ سے واپس آنے کی کہ اللہ تو ہمیں سنبھال, ہم تیرے شکر تاکہ جو تو نے نعمتیں عطا کی ہم ان کے شکر ادا کر سکیں, اور ہمیں صالح عمل کی توفیق عطا فرما, اور ہماری اولاد کو بھی صالح بنا. تو یہ دعا بھی جو کرتے, خود بھی صالح بننے کی طرف لوٹ آئے, اور صالح اولاد کی بھی جو ہے, ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے گناہوں کو درگزر فرمائے گا, اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے لوگوں میں شامل فرمائے جو اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے والے ہیں اور جن کو اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے. اس کے برعکس بالکل متضاد, اس کے کنورس بتایا گیا, ایک متضاد فطرت کا نمونہ ہے جو نہ ایمان لانے والا ہے, یعنی اللہ پہ, ظاہر جب اللہ پہ ایمان لانے والا نہیں ہے تو جتنی جنرل گڈ ہے اس کو بھی ماننے والا وہ نہیں ہے, ماں باپ کو بھی جو ہے وہ اس کی نہیں ہے عزت کرنے والا, اور ان کے خیال حقوق کا خیال رکھنے والا نہیں ہے, اور یہ جھٹلانے والوں کا ایک کردار کا نمونہ ہے, یہ بالکل حیوانوں کی سی زندگی بسر کر رہے ہیں بے قید, اور جو ہے اپنے من پسند اور اپنی جو نفس ہے ان کا اس کو جو ہے اس پہ عمل کرتے ہیں, ان کو نے کبھی ماں باپ کے حقوق کا بھی خیال نہیں کیا اور نہ اللہ کے حقوق کا ان کو کبھی خیال آیا. تو یہ متضاد کردار جو بتایا, اور ظاہر کردار بتانے کی جو ہے وجہ یہی ہے کہ دیکھو تم اس میں سے کون سا جو ہے گروہ کے ساتھ ہونا چاہتے ہو, کون سے نمونے کو, کون سے کردار کو اپنانا چاہتے ہو. قوموں کی ہلاکت کے 3 اصول بتائے گئے کہ اللہ تعالیٰ فاسق اور بدعمل قوموں کو ہلاک کر دیتا ہے, پھر بتایا کہ ایک مجرم اور فاسق قوم عاد کو اللہ تعالیٰ نے ہلاک کر ڈالا جنہوں نے حضرت ہود علیہ السلام کی دعوت کو چھوڑا ہے. تیسری بات بتائی کہ ہلاک ہونے والی قوموں کی ہلاکت کے وقت ان کے جتنے بھی جو ہے خود ساختہ ان کے سہارے تھے اور معبودان باطل جو انہوں نے بنائے کوئی بھی ان کو بچانے نہ آیا اور نہ بچا سکا, اور اس کے بعد جو ہے وہ قریش مکہ کو غیرت دلائی گئی ہے جنوں کے قبول اسلام سے کہ تم نے اللہ کے کلام کی قدردانی نہ کی, تمہارے اوپر اندر تمہارے اندر جو ہے تمہارے یہ روزانہ یہ نازل ہوتا ہے, لیکن جنات نے جب اسے سنا تو وہ خود ایمان لے آئے اور پھر اس پیغام کے دائی بن کر مبلغ بن گئے اور اس کو آگے مزید پھیلایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی اگر قریش اس قرآن کو ماننی نہیں مانتے, اس کی قدر نہیں کرتے, تو اس میں قرآن کا یا آپ کا قصور نہیں ہے, بلکہ یہ خود ہی محروم ہیں, ان کی قسمت جو ہے ایسی انہوں نے اپنی بنا لی ہے کہ یہ خود ہی اس سے محروم ہیں. اس کے بعد سورہ محمد ہے, اس کا دوسرا معروف نام سورہ قتال ہے, کیونکہ اس میں اس کا جو پورا قتال فی سبیل اللہ اور قتال کے بارے میں اس کے احکام ہیں. یہ مدنی سورت ہے, 2 ہجری میں نازل ہوئی جنگ بدر سے پہلے, تو ظاہر ہے کہ جنگ بدر سے پہلے اگر نازل ہوئی تو اب اندازہ کر سکتے ہیں کہ کیا ٹون ہوگی سورت کی, کیا احکامات ہوں گے, اور آپ اندازہ کریں گے اس سورت کے مضامین میں سے جب ہم اس کو جو گو تھرو کریں گے تو دیکھیں کہ کس طریقے سے یہ بالکل وہی اس کی ٹون ہے جیسے جنگ سے پہلے لوگوں کو جو ہے تیار کیا جو ہے وہ جاتا ہے. اور اس میں اس کی جنگ بدر سے پہلے نازل کرنے کی ایک حکمت بھی یہی ہے کہ لوگوں کو جذبہ جہاد اور انفاق کے لیے ابھارا جائے, اور پھر یہ بھی کہ جنگ کے اندر جو بڑے ضروری احکام اور باتیں ہیں وہ بھی ان کو جو ہے بتا دی جائیں. اہل ایمان کا بتایا گیا کہ سارا سرمایہ, کل سرمایہ ان کا کیا ہے, دین حق کی پیروی ہے, اور وہ اپنا سب کچھ پھر اسی راستے پہ لگا چکے ہیں, اور اللہ تعالیٰ جو انہوں نے اس راستے میں لگایا اللہ تعالیٰ ان قربانیوں کو قبول فرمائے گا اور وہ یقیناً کامیاب ہوں گے, اللہ تعالیٰ ان کو کامیابی عطا فرمائے گا. اہل کفر و شرک جو ہیں قریش مکہ اسلام کے راستے میں دیوار بن کر کھڑے ہو گئے, لیکن بہت جلد ان کی ہیبت و سطوت, ان کی دولت, ان کے اقتدار کہ بہت جلد جو ہے قصہ ماضی بن جانے والا ہے, ان کو جو ہے بات بتائی گئی ہے. اہل ایمان کی حوصلہ افزائی کی گئی ہے کہ اگر جو ہے جنگ کی نوبت آ جائے جو کہ بہت جلد آنے والی تھی, تو بتایا گیا کہ پھر اسے دشمنوں سے مروب نہ ہوں اور نکو نہ بنے اور ان کے سامنے جھکے نہیں, اللہ تعالیٰ تمہیں جو ہے وہ ڈٹ جائیں, اللہ تعالیٰ تمہیں کامیابی عطا فرمائے گا, اور جب تمہاری پھر جنگ ہو ان سے تو پھر کفر کی طاقت کو اچھی طرح کچل دو کہ دوبارہ سر اٹھانے کے قابل نہ ہو. دیکھیں کہ اس کے اندر خود بخود یہ بات پوشیدہ ہے کہ جب ہوگی, ابھی ہونے والی ہے نیکسٹ جو مارکہ خیر اور باطل ہونے والا ہے, تو پھر اس میں اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے وہ کامیابی عطا فرمانے والا ہے. ان کو پہلے سے بتا دیا گیا کہ اچھی طرح ان کو کچل ڈالو جنگ کے دوران ہی جو ہے ان پہ, اس سے پہلے کہ تم ان کو جو ہے ان کے پکڑو جنگی قیدی بناؤ. جب یہ بھی بتایا کہ تمہیں اس بات کا یقین ہونا چاہیے کہ جب تم اللہ کی مدد کے لیے اٹھو گے تو اللہ تمہاری مدد فرمائے گا اور تمہارے دشمنوں کو ذلیل و خوار کرے گا. دیکھیں یہ بات اس وقت کے مسلمانوں کو جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے بھی بتائی گئی, اور بعد کی تاریخ کے اندر بھی ہمیشہ یہ بات جو ہے کہ تمہیں یقین ہونا چاہیے کہ جب تم اللہ کی مدد کے لیے اٹھو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا. دیکھیں یہ بات ہے, میں سمجھتا ہوں کہ اگر آج بھی ہم اس کو پلے باندھ لیں, امت اگر آج بھی اس کو جو ہے جان لے کہ اللہ نے فرمایا کہ اگر تم اس کی مدد کرو گے تو وہ تمہاری مدد کرے گا, بہت بڑی میں سمجھتا ہوں کہ اتنی بڑی اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ تسلی ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے سپورٹ ہے اور وعدہ ہے. میں کہتا ہوں کہ اس سے بڑا وعدہ کیا ہو سکتا ہے, اگر تم اس کی مدد کو اٹھو گے تو وہ تمہاری مدد کو وہ کرے گا. اب مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں تو محروم یقین ہے, ہمیں اس پہ جو یقین, یا پھر ہم اسے جو ہے محروم علم ہے, ہمیں معلوم ہی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا. آپ پوچھ لیں جو ہے بات جا کے جو ہے گلی سٹریٹس کے اوپر جا کے پوچھ لیں لوگوں سے کہ کیا اللہ تعالیٰ کی کوئی ایسی جو ہے بات ہے کہ اس نے کہا تم میری مدد کو کے لیے اٹھو گے تو میں تمہاری مدد کروں گا, کتنے لوگوں کو معلوم ہوگا. یا پھر ان سے یہ پوچھ لیا جائے عام لوگوں سے کہ اللہ تعالیٰ کی مدد کرنا کیا ہے. تو یہاں پہ اس پوری صورت کا پس منظر پڑھ لیجئے کہ یہ کس پس منظر کے اندر بات ہو رہی ہے. یہ ہو رہی ہے اللہ کے دین کو اٹھانے کی بات ہو رہی ہے دشمنوں کے مقابلے میں. دشمن دین کو ختم کرنا چاہتا ہے, تم اس دین کو جو اسٹیبلش کرنا چاہتے ہو. یہ اس میں حق کو جو ہے باطل کی جو کشمکش ہے اس میں جو تمہارا کھڑا ہونا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی مدد ہے اسی پس منظر میں. تو یہ دیکھیں بہت بڑی بات ہے, لیکن وہی ہے کہ ہم تو محروم اس لیے ہیں کہ ہم نے اس قرآن سے جو ہے وہ دور ہو گئے. قریش کو کی قوت اور شان و شوکت کو جو غرہ ہے، انہیں بہت بڑی طاقت ہے، ان کے پاس اقتصادی قوت ہے، ان کے پاس مرکز ہے کعبہ، تو میں کہ اس کی کوئی حقیقت ہے، اس بنیاد کی کوئی حقیقت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے ان سے کہیں زیادہ بڑی شان و شوکت اور اقتدار رکھنے والی قوتوں کو اور قوموں کو ہلاک کر ڈالا جو ان سے کہیں زیادہ فوقیت رکھتی تھی ان سے. تو لہٰذا یہ کیا جو ہے، یہ ابھی ہم پچھلی سورت میں پڑھ رہے تھے کہ ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ تو ایک چھوٹا سا جتھا ہے جو اسی جگہ پہ جو ہے یہ شکست کھانے والا ہے اپنے گھر کے اندر، اور وہ جو ہے وہ بھی بات پوری ہوئی. پھر مسلمانوں کے اندر جو مارے آستین تھے، یہ مدنی سورت ہے، اور پھر کوئی مدنی سورت ایسی ہے نہیں ہے جس میں مسلمانوں کے اندر جو ہے پورے منافقین کا تذکرہ نہ کیا گیا ہو، اور اللہ تعالیٰ اس کے دین کے معاملے میں منافقت اختیار کرنے والوں کا عملی طور پر جو کوئی بھی کوئی عمل جو ہے وہ کریں گے وہ کوئی قابل قبول نہیں ہے، چاہے وہ بادل نخواستہ کریں، چاہے کس طریقے سے کریں، لیکن منافقت کے ساتھ جو ہے دین کے معاملے منافقت جو کریں گے اس کی کوئی عمل وہ مقبول نہیں ہے. اور اللہ تعالیٰ نے یہ بات بالکل واضح کر دی ہے کہ حق اور باطل کی اس کشمکش کے اندر اگر کوئی شخص کھوٹا ثابت ہوتا ہے تو اس کا پھر اس کے ایمان کا اس کا کوئی جو ہے بھروسہ نہیں ہے، اس کا کوئی عمل بھی جو ہے اس کا کوئی قابل اعتبار نہیں ہے، کوئی قابل قبول نہیں ہے اللہ کے ہاں. تو یہ بہت اہم بات ہے کہ بالکل یکسو ہو کر، خالص ہو کر، مخلص ہو کر جو ہے وہ اسلام کے لیے اٹھ کھڑے ہوں. اور جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ کیا حالات ہیں تمہارے، جو ہے تمہارے جو ویسے حالات ہیں، یا اقتصادی حالات ہیں، یا مالی حالات ہیں، ہر صورت کے اندر جو ہے اللہ تعالیٰ کا ایک جو ہے وہ تقاضا ہے، اور اس تقاضے کے لیے اپنے آپ نکل کھڑے ہو. مسلمانوں کو تلقین کی گئی ہے کہ اپنی قلت تعداد اور بے سرو سامانی اور اس مقابلے میں دشمنوں کی جو کثرت سامان ہے اور فراوانی ہے، اس کو دیکھ کر اپنی ہمت نہ ہارو. اگر تو کوئی کمپرومائز بھی مت دیکھو، کہ کوئی کمپرومائز بھی مت کرو، ان سے کسی قسم کی سمجھوتے کی سکیم جو ہے ان سے کوئی ایسی سکیم لڑانا، اس کے جو دیکھنا، وہ تو گرتی ہوئی دیوار کو جو ہے اس کے سائے میں پناہ ڈھونڈنا ہے. یہ تو بالکل جو ہے ایسا ہی ہے جیسے یہ دیوار گرا ہی چاہتی ہے اور اس کو ایک دھکے کی ضرورت ہے، اور یہ جو دیوار بہت جلد گرنے والی ہے. مسلمانوں کا کہ ان کے ساتھ کمپرومائز کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تم اللہ پہ بھروسہ کرو اور پھر اللہ ہی جو ہے تمہیں ثابت قدم رکھے گا، اور وہ تمہارے ہاتھوں سے ان کو سزا دے گا. دیکھیں کتنی اہم بات ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو سزا دینا چاہتا ہے ان کے کرتوتوں کی، ان کے اعمال کی، اور جو ان کے جنہوں نے عقیدے اپنا رکھے ہیں، لیکن یہ سزا تمہارے ہاتھوں دینا چاہتا ہے. تو کتنا اگر کوئی یعنی خوش قسمتی کی بات ہے مسلمانوں کے لیے کہ اللہ وہ بس نکلیں اللہ تعالیٰ کے راستے میں، اخلاص کے ساتھ نکلیں، اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اس کی نصرت اور اس کی فتح اور اس کی مدد ان کا انتظار کر رہی ہے. تو کتنی اہم بات جو ہے یہ، میں سمجھتا ہوں کہ ایک ایک بات اور ایک ایک قرآن کا حصہ یہ پڑھ کے انسان کے دل کے اندر اس کے جو ایمان ہے، اس کا دل کی جو کیفیت ہے، اور اس کا ایمان دل جو بھر جاتا ہے ایمانی کیفیت سے کہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ کے وعدے ہیں اور خوشخبریاں ہیں، اور اللہ تعالیٰ کس طریقے سے تذکرہ کر رہا ہے، خطاب کر رہا ہے کہ ایسے کرو اور ایسے کرو، اور تم ایسے کرو گے تو تم ایسے اللہ تعالیٰ جو ہے. تو یہ قرآن تو بالکل جو ہے نا وہ ٹاکنگ بک ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اگر ہم جو ہے وہ کاش جو ہے اس کے ساتھ اپنا رابطہ بڑھائیں اور اس کے ساتھ اپنا جو ہے تعلق کو بڑھائیں، تو یہ پھر باتیں کرے گی، اور پھر یہ اپنے تمام جو ہے اس کے جو معانی ہیں اور اس کے جو سیکرٹس ہیں وہ سارے کے سارے جو ہے وہ شیئر کرے گی، اور جو ایکسپو وہ کھول دے گی تمہارا لوگوں کے اوپر جب اس کو جو ہے اس طریقے سے پڑھیں گے. لیکن شرط یہی ہے کہ اس کے ساتھ یہ رابطہ استوار ہو. اس کے بعد سورہ فتح ہے، سورہ فتح ہے کامیابی، فتح مدنی سورت ہے، یہ 6 ہجری میں نازل ہوئی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ اتری تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہ سورت مجھے دنیا و مافیا سے زیادہ محبوب ہے، اس لیے کہ اس میں اسلام کا وہ پریسیپٹیٹنگ پوائنٹ، جب اسلام جو ہے وہ آفاقی بننے جا رہا تھا، اسلام جو ہے مکہ سے نکل کر عرب سے پیننسلہ سے جو ہے یعنی اس کی جو بین الاقوامی حیثیت تھی اسلام کی، وہ اسٹیبلش ہونے جا رہی تھی، اور اسلام باہر جو ہے مکہ سے، اور مکہ ونس فار آل جو ہے وہ ایک دفعہ کنکوسٹ جو تھی فتح وہ حاصل ہونے کے بعد، پھر اسلام ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جو اس کا دائرہ جو پھیلنا شروع ہوا تھا. تو وہ جو فتح عظیم ہے، فتح مبین ہے جسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وہ اس صورت کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی بشارت دی گئی فتح مبین کی. تو وہ دیکھیں کہ بعض اوقات انسان جو ہے ظاہر ہے ہم یہ سورہ کاف کے اندر بھی ہم نے دیکھا کہ بعض اوقات انسان پہنچ نہیں پاتا اللہ تعالیٰ کی اسکیم کو, اور یہ جو بیت رضوان اور صلح حدیبیہ کے پس منظر میں یہ سورت نازل ہوئی, صلح حدیبیہ کے پس منظر آپ کو معلوم ہے جب حدیبیہ کی صلح ہوئی تو بظاہر بڑی کمزور شرائط پہ مسلمانوں نے جو ہے وہ یہ شرائط صلح کر لی, اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی ایک بھی جو ہے صحابہ میں سے کوئی ایک شخص بھی نہ تھا جو اس جو شرط تھی یا یہ جو صلح تھی اس کی جو لانگ ٹرم اپلیکیشن تھی وہ ان کو جو ہے وہ گریپس بھی کر سکے. اور وجہ یہ تھی کہ اس میں ظاہر اللہ تعالیٰ کی حکمتیں تھیں, اور اللہ تعالیٰ کی اس کے اندر جو ہے وہ اس نے جو حکمت رکھی تھی وہ بظاہر نظر نہ آنے والی تھی ظاہر, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو چکے اس کا جو ہے وہ انہوں نے دیکھ لیا, تو آپ نے یہ جو شرائط پہ جو ہے وہ صلح کر لی. لیکن سارے کبار صحابہ جو ہے وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو اس قدر ایسے فرمایا کہ کیا یا رسول اللہ کیا ہم حق پر نہیں ہیں, کیا ہم یعنی یہ بات کر دی, اس طرح کی سخت بات کر دی جس کا انہیں بڑا افسوس ہوا, اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یقیناً ہم حق پر ہیں. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ ناراضی اور یہ اظہار جس طریقے سے انہوں نے کیا تو یہ اس بات کو جو آپ نے محسوس کیا, اور جب یہ سورت نازل ہوئی تو پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بلاؤ عمر کو اور بتاؤ ان کو کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے مجھے یہ سورت عطا فرمائی ہے اور مجھے یہ بشارت عطا فرمائی ہے, اور تمہارا جو ہے پھر جو ہے کلیجہ جو ہے ظاہر ٹھنڈا ہو جائے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر بااہتمام جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو یہ بات بتائی جب یہ سورت نازل ہوئی اس کے بعد. تو دیکھیں کہ وہ بات تھی کہ یہ اللہ تعالیٰ نے بعد میں یہ جو شرائط تھیں بڑی کمزور سی شرائط تھیں نرم شرائط تھیں جن کو مکہ والے اپنی جو ہے فتح سمجھ رہے تھے, اور جو ڈپلومیٹکس لیول پہ اسے کہہ رہے تھے کہ بڑا بریک تھرو نے حاصل کر لیا تھا, در حقیقت یہ بریک تھرو ہی نہیں یہ بہت بڑا کامیابی فتح مبین اور بہت بڑا پریسیپیٹیٹنگ جو ایونٹ تھا مسلمانوں کی تاریخ کا یہ وہ جو ہے اصل میں تھا یہی صلح حدیبیہ تھی. اور جسے اللہ تعالیٰ نے بالکل صحیح معنوں کے اندر اس کو فتح مبین قرار دیا, 2 سال کے اندر اس جو بیعت رضوان تھی اور یہ جو صلح حدیبیہ تھی اس کے 2 سال کے اندر اندر یہ 6 ہجری میں ہوئی اور 8 ہجری کے اندر فتح مکہ جو ہے فتح ہو گیا. اور مکہ کا فتح ہونے کا مطلب یہ تھا کہ اب مسلمانوں کا یہ مرکز جو ہے کفر سے اور شرک سے نکل کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مسلمانوں کے پاس آ گیا ہے. تو یہ بہت بڑی جو ہے فتح تھی, اور 10 سال کے اندر محض 10 سال کے اندر یعنی آپ دیکھیے کہ اس فتح اس 10 سال کے اندر جو دنیا کی 2 بڑی سپر پاورز تھیں وہ اسلام کی زیر نگری آ گئیں. اس میں شام اور عراق اور ایران اور خراسان اور آذربائیجان اور مصر فلسطین لیبیا کے علاقے سارے جو ہے مسلمانوں کے اندر بہت بڑا ایریا تھا, 22 لاکھ مربع میل کا ایریا تھا جو 10 سال کے اندر جو ہے مسلمانوں کے پاس آ گیا. تو یہ وہ یہ فتح مبین تھی جو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی. اس میں پھر جو ہے منافقوں کے طرز عمل پہ سخت تنقید کی گئی ہے, ان کے عذروں سے جو ہے وہ پردہ اٹھایا گیا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانسار ساتھیوں کا ذکر ہے جنہوں نے بیعت رضوان میں شرکت کی, انہوں نے اللہ تعالیٰ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ ہاتھ اپنا دیا اور بیعت کی, تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ آپ کے ہاتھ پہ نہیں یہ اللہ کے ہاتھ پہ اپنا ہاتھ دے رہے تھے. دیکھیں اس سے بڑا جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ سرٹیفکیٹ خوشنودی کا اور اللہ تعالیٰ کی رضا کا اور اللہ تعالیٰ کے نام و اکرامات کا ہو نہیں سکتا کہ اللہ تعالیٰ یہ فرمائے کہ انہوں نے یہ جو 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 بیعت کی ہے کہ ہم جو ہے اپنی جانیں اور اپنا مال سب کچھ دے رہے ہیں آپ کو, تو یہ اللہ کے رسول نے اللہ کے ہاتھ کے اوپر کیا. اظہار دین حق اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ نے اپنے رسول کو یہ دین حق دے کر بھیجا ہے تاکہ یہ تاکہ بہت غور والا تاکہ اس کو اس جان لے تاکہ اسے تمام ادیان پہ غالب کر دے. هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ لیظہرہ. یہ لام جو جو لام تعلیل ہے یہ کہ بتا رہا ہے کہ کیوں یہ اللہ تعالیٰ نے دین حق نازل دے کر بھیجا رسول کو تاکہ ادیان کے اوپر غالب. اس سے یہ بات بالکل روز روشن کی طرح واضح ہو جاتی ہے کہ آپ کی بعثت کا مقصد یہ نہیں تھا کہ دین کی تبلیغ کر لی جائے, اور بلکہ اس کا حقیقی مقصد یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دین کو غالب کریں تمام جنس دین کے اوپر, اور تمام نظام ہائے زندگی جو ایگزسٹ کرتے ہیں دنیا کے اندر وہ اسلام کے سامنے مغلوب اور سرنگوں ہو جائیں, اور زندگی کے ہر شعبے میں اللہ تعالیٰ کے دین کا جو غالب ہو جائے, وہ دین جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے, یہ وہ بات ہے. اور اس بات کو قرآن مجید میں کتنی مرتبہ کئی جگہوں پہ کئی صورتوں کے اندر جو ہے بالکل کھول کر جو ہے مبرہن بیان کر دیا گیا. انسانوں کے بہترین گروہ کی تعریف کی گئی ہے, اور وہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اٹھایا گیا وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں اور صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا گروہ ہے. بتایا گیا ان کی صفات کا تذکرہ کیا گیا, فرمایا کہ ان کی یہ صفات کی مثال انجیل میں بھی ہے اور تورات میں بھی ہے. وہ کفار پر سخت ہیں, آپس میں رحیم ہیں, رب کی خوشنودی کے طالب ہیں, رکوع و سجود میں جو ہے اللہ کا فضل تلاش کرتے ہیں, ان کے چہروں پر سجدوں کے نشان ہیں. کچھ جو ہے ان کی باتیں بتائی گئی ہیں. سورہ حجرات ہے, حجرات کا مطلب جو حجرہ ہوتا ہے, کمرہ ہوتا ہے. مدنی صورت ہے, 9 ہجری میں نازل ہوئی ہے, مختلف حصے اس کے مختلف اوقات میں نازل ہوئے ہیں, اکٹھے جوڑ دی گئے. اس کو سورت الاخلاق والآداب بھی کہا جاتا ہے. اسلامی ریاست بہت اہم صورت ہے, بہت ہی اہم صورت ہے. اسلامی ریاست کے اصولوں اور اسلامی معاشرے سے متعلق بنیادی ہدایت کے اعتبار سے سورہ حجرات قرآن مجید کی اہم ترین اور جامع ترین صورتوں میں سے ایک ہے. تمام جو اسلامی معاشرے کے اور اسلامی ریاست کے اصولوں کا جو خلاصہ ہے وہ اس صورت کے اندر بیان کر دیا گیا. یہ صورت انسانی اجتماعیت کے زمرے میں عام سماجی اور معاشرتی اقدار سے بلند تر جو قومی سطح ہے اور ملی سطح ہے امور کی, ان پہ بحث کرتی ہے. ملت اسلامی کی تشکیل کن بنیادوں پر ہوگی, اس کی تاسیس کن بنیادوں پر ہوگی, ان میں امت کے اندر اتحاد اور اتفاق اور جنگجیتی اور ہم رنگی اور یہ جو ہوموجینٹی ہوتی ہے اس کو جو ہے کیسے برقرار رکھا جائے گا, جو یہ باتیں بتائی گئی ہیں. اس کے موضوعات کے اندر غلبہ دین حق کی جدوجہد میں جہاد کی اہمیت بتائی گئی ہے, جہاد کی اسلام میں اصل حیثیت بتائی گئی ہے, اسلامی ریاست کی بنیاد بتائی گئی. آپ دیکھتے جائیے کہ کیا جو ہے احکامات ہیں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائے, اور پھر آپ ان احکامات کی جو ہے روشنی میں ان کو بھی دیکھیں, ان سوالوں کو بھی جو کہتے ہیں کہ جو ہے اسلامی ریاست, اسلامی اجتماعیت کا کہیں پہ قرآن مجید کے اندر کوئی ذکر نہیں ہے, یا جو ہے وہ دیکھیں کہ یہ ساری صورت ان کے کس کھاتے کے اندر ڈالیں گے ہم. تو مسلمانوں کے باہمی حقوق, مسلمان معاشرے کی اجتماعی زندگی کے قد و قال, قومی اور نسلی امتیازات اور عصبیتوں پر اسلام کا دو ٹو موقف, اور وہ سارے اصول بیان کیے گئے ہیں جن کے اوپر ایک اسلامی معاشرہ کھڑا ہوتا ہے اس صورت کے اندر. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ چھوٹی سی صورت 18 آیات کی جو صورت ہے, لیکن بہت ہی کمپریہنسو اور جامع ہے. اسلامی ریاست کے آئین کی پہلی بنیاد بتائی گئی, اور وہ ہے اللہ تعالیٰ کی حکمیت, کہ مسلمانوں کی حیات ملی کے اندر, مسلمانوں کی اجتماعیت کے اندر جو پہلی شک ہوگی وہ یہی ہوگی کہ انفرادی زندگی کے اندر اور اجتماعی زندگی کے اندر اللہ کے رسول کی اطاعت جو ہے وہ کریں, اور کوئی ان کا عمل, کوئی ان کا قول, کوئی امر, کوئی معاملہ, کوئی قانسوزادی زندگی کا کوئی شعبہ ہو, کسی شعبے سے جو ہے تعلق ہو, اس معاملے کے اندر اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات اور ارشادات سے انحراف نہیں ہوگا. کوئی لیجسلیشن, نو لیجسلیشن شیل بی ڈن انڈیپینڈنٹ ٹو قرآن اینڈ سنہ, یہ بات جو بتائی گئی ہے. مسلمانوں کی پھر حیات اجتماعی جو ہے پوری, اس کی جو شیرازہ بندی ہے وہ بتایا گیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہے. یعنی نبی علیہ وسلم کی جو شخصیت ہے وہ آپ سے, یعنی دلی محبت, عقیدت, آپ کا ادب احترام, آپ کی تعظیم, یہ سارے مسلمانوں کے درمیان میں یہ جو چیز ہے یہ مشترک ہے اور یہ کامن ہے, اور مسلمانوں کی حیات اجتماعی کی یہ چیز شیرازہ بندی کرتی ہے. اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے یہ وابستگی جو ہے اسلامی تہذیب اور تمدن کی بنیاد ہے. اسی لیے مسلمانوں میں یہ جو تہذیبی اور ثقافتی ہم آہنگی ہوگی, کلچرل ہوموجینٹی وجود میں جو آتی وہ اسی سے آتی ہے. اسی لیے ہم دنیا کے جہاں خطے کے افریقہ میں چلے جائیں, یا پھر جو ہے یورپ کے اندر چلے جائیں, یا پھر ایشیا میں اور ایسٹ ایشیا میں چلے جائیں, کہیں بھی چلے جائیں, مسلمانوں کے معاشرے کے اندر چلے جائیں, آپ رہتے ہوئے آپ کو جو ہے بالکل اجنبیت محسوس نہیں ہوتی. آپ جو ہے ہر چیز کو ریلیٹ کر سکتے ہیں, اور وہ یہی ہے کہ ہم ہمارے نبی علیہ وسلم کی جو ہے وہ سے محبت, جو ہے ذات سے محبت, یہ ہمارے درمیان مشترک ہے. آداب کی تعلیم دی گئی, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حاضر ہونے کے آداب, بہت سارے اجتماعی آداب, معاشرتی آداب بتایا گئے کہ افواہوں کو نہ پھیلائیں, ان کو کنفرم کر لیا کریں, یہ بات بتائیں, ان کی تحقیق کر لیا کریں پھیلانے سے پہلے, آگے چلانے سے پہلے. اسلامی اجتماعیت جو بھی ان کے مابین اسلامی اجتماعیت کے جو ان کے جو جو ہیں افراد ہیں ان کے مابین رشتہ الفت و محبت کو جو کمزور کرنے والی چیزیں ہیں وہ جو چیکس ہیں ان کو گنوایا گیا. چھ ایسی برائیاں ہیں, معاشرتی برائیاں ہیں اور مجلسی برائیاں ہیں جن کے استدباب کا حکم دیا گیا ہے کہ یہ تو کسی معاشرے کے لیے زہر کا جو ہے وہ درجہ رکھتی ہیں. ان میں مذاق اڑانا ایک دوسرے کا, ایک دوسرے پہ عیب لگانا, برے القابات سے بلانا, بدگمانی کرنا, عیب اور کمزوریاں تلاش کرنا, لوگوں کی ٹو میں لگے رہنا اور غیبت کرنا, سخت ممانعت کی گئی بڑے شدید الفاظ میں, اور ان کی شناخت جو ہے بڑے عجیب و غریب طریقے سے جو ہے وہ بتائی گئی ہے. مسلمانوں کی عالمگیر جو برادری ہے بتایا گیا کہ اس کی بنیاد کوئی رنگ نہیں ہے, نسل نہیں ہے, زبان نہیں ہے, خاندان نہیں ہے, وطن نہیں ہے, بلکہ اللہ اس کے رسول پر جو ایمان ہے وہ اس کی بنیاد ہے. اور مسلمانوں کی عالمگیر برادری ہے, کل مسلم اخوتن, تمام مسلمان جو ہے وہ بھائی بھائی ہیں آپس میں. اسلام میں شرف انسانی کا بیان بتایا گیا کہ دیکھیں انسانیت جو شرف ہے اسلام کے اندر, جو فضیلت ہے, وہ رنگ کی بنیاد پہ نہیں ہے, نسل کی بنیاد پہ نہیں ہے, زبان کی بنیاد پہ نہیں ہے, وطن قوم اور قبیلوں کی بنیاد پہ نہیں ہے. یہ ساری چیزیں تو ایک دوسرے سے تعارف کا ذریعہ اسلام نے بتایا ہے, اور نہ کہ جو ہے آپس میں تفاخر کا یا آپس میں تفریق ڈالنے کا یا آپس میں رینکس کا, یہ نہیں ہے. انسانوں کو جو ایک دوسرے پہ فضیلت حاصل ہے وہ فضیلت حسب نسب یا مال اور ان چیزوں کی وجہ سے نہیں ہے, بلکہ کسی کو جو اخلاقی فضیلت ہے, کسی کو کسی کردار کی فضیلت ہے, کسی کو جو ہے تقوی کی فضیلت ہے, وہی جو ہے شخص جو ہے زیادہ فضیلت کا حق ہے. ان چیزوں سے رنگ نسل زبان وطن قوم مال سے چیزیں جو ہے کوئی شخص جو ہے زیادہ فضیلت والا نہیں بنتا. فرمایا حقیقی مومن کی تعریف کی گئی, حقیقی مومن تو وہ ہیں, جان لینا چاہیے یہ ڈیفینیشن ہے, انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا وجاہدوا بأموال انفسہم, یہ مومن کی ڈیفینیشن بتائی گئی. اصل مومن تو وہی ہیں جو اپنی جان سے اور اپنی مال سے اللہ اور اس کے رسول اور اس کے دین کے لیے جدوجہد کریں, جہاد کریں, جس عقیدے اور نظریے کا اعلان کیا اس کے لیے پھر عملی جدوجہد کریں, یہ بات بتائی گئی ہے. اس کے بعد سورہ قاف ہے آخری, بڑی زبردست سورت ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو نماز جمعہ اور عیدین میں اور فجر میں اکثر پڑھا کرتے تھے. معنوی اعتبار سے بھی بڑی مؤثر ہے, تعبیر کے الفاظ سے بھی اور الفاظ کے اعتبار سے بھی. اس کا مضمون جو ہے آخرت کا مضمون ہے. بتایا گیا کہ استکبار میں مبتلا جو کفار مکہ ہے ان کو دھمکی دی گئی ہے کہ رسولوں, جن جن قوموں نے رسولوں کی تکذیب کی ہے اللہ تعالیٰ پہ ان کی وعید پوری ہو کر رہی, اور تم بھی یقیناً اسی راستے پر گامزن ہو. تم سے پہلے کتنی قومیں تھیں جو بڑی زوراور تھیں, اور اللہ نے ان کو دور عروج میں جب وہ بالکل اپنے عروج پہ تھی اللہ تعالیٰ ایسے پکڑا کہ پھر ان کے اوپر کوئی رونے والا بھی نہ رہا. مشرک قیادت کے اوصاف بتائے گئے ہیں کہ یہ ناشکری ہے, حق سے عناد رکھنے والی ہے, خیر سے روکنے والی ہے اور حد سے گزرنے والی ہے. اس کے متضاد مسلم قیادت کے اوصاف بتائیں کہ یہ متقین ہیں, اللہ سے ڈرنے والے ہیں, اواب ہیں, اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے والے ہیں, حفیظ ہیں, حدود اور حقوق و فرائض کی حفاظت کرنے والے ہیں, خاشعین ہیں اور قلب منیب رکھنے والے ہیں, اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے والے دل ہیں ان کے پاس. اور پھر آخر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو صبر اور استقامت اور نماز کے اہتمام کی نصیحت کی گئی ہے, اور بتایا گیا کہ آپ کو بتایا گیا کہ آپ اسی قرآن مجید کے ذریعے سے بے شک لے یہ لوگ جو ہے آپ کو وہ کرتے ہیں جو ہے نہیں ماننے والے, لیکن ایک ہی راستہ ہے کہ آپ اسی قرآن مجید کے ذریعے سے لوگوں کو خبردار کرتے جائیے, کوئی اور دوسری چیز نہیں ہے, کوئی لیکچرز نہیں ہے, کچھ اور دوسرا نہیں ہے. فذکر بالقرآن من یخاف وعید, کہ جو بھی آپ اسی قرآن کے ذریعے سے تذکیر کرتے چلے جائیں تو اندازہ کر سکتے ہیں کہ قرآن ایسی کتاب, اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے یہی وہ کتاب ہے جو ہے وہ انقلاب لائے گی, یہی قرآن جو ہے یہ کتاب انقلاب ہے, یہ بات بتائی گئی ہے. یہاں پہ 26 پارہ ختم ہوتا ہے, تو انشاءاللہ ہم کل 27 پارے کے جو مضامین یہاں سے آگے شروع کریں گے. بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم و نفعنی و ایاکم بالآیات و ذکر الحکیم, واستغفر اللہ لی و لکم من کل ذنب فاستغفروا انہ هو الغفور الرحیم.
السلام علیکم.
جی فرمائیے.
جی یہ شروع میں آپ نے جو فرمایا کہ لوگوں سے پوچھے کیا ان کو یہ باتیں معلوم ہیں قرآن کے بارے میں, جو آپ نے ذکر کیا, تو سورت انفال میں جو کہا ہے کہ جب قرآن پڑھا جاتا ہے تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے، تو وہ اس وجہ سے کہ ان کو قرآن سمجھ آتا ہے تو ایمان بڑھ جاتا ہے.
صحیح
ہمارے
بات
ہاں تو بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے اگر نمازیں بھی ہم سے آگے مولوی صاحب جو کھڑے ہوتے ہیں وہ جو تلاوت پڑھتے ہیں، یقین کریں 99% بشمول میں اکثر ہمیں پتہ کون سی سورہ پڑھا جا رہی ہے اور اس میں بیان کیا ہے، اس سے بالکل اسی وجہ سے ہمارا ایمان قرآن کی مدد سے مضبوط نہیں ہو پاتا.
صحیح
دوسری
بات
بات، آپ نے صلح حدیبیہ کے بارے میں بتایا، یعنی جب تک انسان کے اوپر جنگ مسلط نہ کیا جائے تب تک اسے صلح کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہیے، اور صلح ہی کامیابی کا ضامن ہے. یہ
جی
جو آخر میں آپ
بالکل
نے سورت الحجرات سے باتیں کی مومن کی نشانیوں کے بارے میں، تو ہمارے معاشرے میں تو اس وقت ہم اسی ٹو میں رہتے ہیں کہ ایک دوسرے کو بے پردہ کریں، ایک دوسرے کے غیب تلاش کریں، اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ہم مجموعی طور پر ملک کی سطح پر، معاشرے کی سطح پر اتنے بڑے خلفشار کا شکار ہیں کہ کسی کو سمجھ نہیں آتا کہ اس کیسے حل کیا جائے.
بلا شبہ بلا شبہ یہی صحیح بات ہے، آپ کی بات درست ہے، پہلی باتیں بھی درست ہیں اور آپ کی جو آخری بات بھی بہت 100%. اسی وجہ سے بتایا گیا ہے کہ یہ جو اسلامی اجتماعیت میں جو ہمارا رشتہ اخوت ہے، رشتہ الفت ہے، محبت ہے، ان کو جو ہے کمزور کرنے والی، اور مسلمانوں کے اندر اختلاف اور انتشار اور فتن و فساد پھیلنے والی 6 معاشرتی برائیاں ہیں، اور جو ان کو جو ہے، اور مجلسی برائیاں ہیں، یہ معاشرتی ایک ہی بات ہے عام طور پر مجلس میں کی، ان کو کہا گیا کہ ان کو تو بالکل جو ہے وہ ہے نو نو ہے ان کے بارے میں. تو مسلمانوں کو یہ نہیں دیکھیں کہ جیسے میں نے پہلے سورت کے جو ہے وہ اس میں تعارف میں نے بتایا کہ یہ وہ چیزیں جو مسلمانوں کے باہمی حقوق ہیں، یا مسلمان معاشرے کی اجتماعی زندگی جو خد و خال ہیں وہ کیسے ہیں. اگر کسی معاشرے کی اسلامی زندگی اجتماعی خد و خال میں یہ چیز شامل ہے کہ لوگ ایک دوسرے کے پیچھے جو ہے وہ اس طرح کی دوسرے کی عزتیں اچھالتے ہیں، ایک دوسرے کے پیچھے جو ہے اس طرح وہ چیزیں کرتے ہیں، غیبت کرتے ہیں، طعن و تشنیع کرتے ہیں، جو ہے سلنڈرنگ کرتے ہیں، یہ ساری چیزیں، تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ وہ معاشرہ کس طرح پھٹا ہوا معاشرہ ہوگا، اور کس قدر آپس میں جو ہے بٹا ہوا معاشرہ ہوگا اور تفرقہ ہوگا. تو اسلام نے اصل میں ان صورتوں کا اصل میں یہ بھی ایک قسم کی مطلب آپ کہہ لیں کہ جو ہے وہ بدقسمتی ہے کہ ایک تو جو ہے ہمیں پڑھایا نہیں جاتا، جو ہے وہ ہم پڑھتے نہیں ہیں خود قرآن مجید، پھر ہمیں پڑھایا بھی اس طریقے نہیں جاتا کہ یہ صورت کتنی جو ہے اہم صورت ہے، جو ہے یہ سورہ الحجرات اس حوالے سے کہ معاشرے کے اندر جو برائیاں ہیں وہ بھی برائیاں دور کرنے کے لیے. میں تو سمجھتا ہوں کہ تمام ہمارے اسکولوں کے اندر جو ہے شروع کے اندر ہی سے یہ کریکولم میں شامل ہونا چاہیے، کہ اور اس کو جو ہر سطح پہ پڑھایا جانا چاہیے، اس کے مذاکرے ہونے چاہیے، اس پہ جو ہے کتاب لکھی جانی چاہیے، اس کو جو ہے ہر معاشرے ہر جگہ پہ آفیسز کے اندر ہر جگہ پڑھایا جانا چاہیے کہ دیکھیں آپس میں جو معاشرے کی جو ہم آہنگی ہے جو اس کو کیسے برقرار جو ہاں وہ رکھا جائے، ریسٹور رکھا جائے، اس کو کیسے بڑھایا جائے، اور اس کو جو ختم کرنے والی چیزیں ہیں وہ ان کو جو معاشرے کے ہر فرد کو اس کی آگاہی اور تعلیم دی جانی چاہیے، جو انفارچونیٹلی جس کا کوئی اہتمام نہیں ہے.
بے شک جو ہمارے ہاں تو اس وقت بڑی جو صورتحال ہے اس سے تو خوف آتا ہے کہ ہمارا معاشرہ پٹا ہوا کیا، کہ خدا خیر کرے وہ معاشرہ ختم ہونے کے لیول تک پہنچا، ایک دوسرے کے اتنے لوگ نفرت اور ایک دوسرے کے خلاف ہو چکے ہیں. ایک ہی گھر میں ایک بھائی ایک پارٹی میں ہے، دوسرا دوسری پارٹی میں، اور وہ آپس میں لڑتے ہیں، مرنے مرنے مرانے پہ تیار ہو جاتے
بلا
ہیں.
بلا شبہ ایسا ہی ہے. اور جو ہے وہ اپنے لیڈروں کے لیے جو ہے ایک دوسرے کی شکل دیکھنے کے روادار نہیں، اکٹھا کھانے کھانا کھانے کے لیے جو ہے وہ نہیں ہے، اور کھانا کھانا بیٹھتے ہیں تو کھانے کے اوپر لڑائی ہو جاتی ہے کہ جو ہے تم نے میرے لیڈر کے بارے میں یہ کہا اور تم نے میرے لیڈر کے بارے میں یہ کہا، اور یہ بالکل ایسی انفارچونیٹلی ایسا ہی ہو رہا ہے.
اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے، اللہ میں قرآن
کوئی اور سوال نہیں ہے تو پھر انشاءاللہ ہم کل 27 پارے کے اہم مضامین کا جائزہ لیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جزاک اللہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.